المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس جمعہ جسے ہم جمعۃ الوداع کے مبارک نام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور یہ مقدس مہینہ کہ جس میں نوافل کا اجر فرضوں کے برابر اور فرضوں کا اجر 70 فرضوں کے برابر، جس کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے، یہ مبارک مہینے کی یہ آخری ساعتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ ہمارا مقدر فرمائے۔ ہمیشہ یوں ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ شرف پاتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے آخری جمعے میں جمعہ کے فضائل اور جمعہ کے مسائل اس عظیم دن کی اہمیت اور اس کے مقام کو اور اس اجتماع کی عظمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، اور اسلام کی نظر میں یہ دن بڑی اہمیت کا متحمل ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ منورہ آنے سے پہلے قبا کی بستی میں آپ کا ورود مسعود ہوا، آج بھی الحمدللہ تعالی مدینہ منورہ خدا اس کے شرف کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے اور ہر بری اور میلی نظر سے اس پاک سرزمین کو اللہ محفوظ فرمائے۔ پہلے قبا کی بستی مدینہ منورہ سے ہٹ کر تھی، حضور سید عالم کا ورود اور تشریف آوری قبا میں ہوئی، اور حضور سیدنا کلثوم بن ہدم جو سرکار کے بڑے جر القدر صحابی تھے اور بڑے مالدار صحابی تھے، ان کے گھر حضور کا قیام ہوا۔ مدینہ منورہ میں تو حضرت ابو ایوب انصاری والا معاملہ جس طرح آپ جانتے ہیں، قبا کے اندر قیام جو ہے وہ حضرت کلثوم بن ہدم، اللہ نے ان کو بڑی جائیداد دی تھی، بڑا مال تھا ان کے پاس، उनका एक पूरा एक प्लॉट जिसको कहिए यार्ड की तरह, एक बड़ा मैदान और चारों तरफ दीवारें थी और आगे मेन दरवाजा लगा हुआ था जैसा प्लॉट को कंट्रोल करते हैं। सरकार उसमें आकर तशरीफ फरमा हुए और बहुत बड़ा मजमा हुजूर से मिलने के लिए उसी मैदान में, उसी यार्ड में और उसी प्लॉट में, कुशादा मैदान में हुजूर से मुलाकात करने के लिए आता था। आज भी आप मस्जिद कुबा जाते हैं तो सड़क पर आप उस अजीम बुजुर्ग साहबी का नाम देखते हैं, शारे कुलसुम बिन हदम, सरकार के बड़े जल्ल कदर साहबी हैं वो। कुबा में हुजूर का वरूद पीर के दिन हुआ, यानी हुजूर ने हिजरत खत्म फरमाई तो हिजरत का इख्तिताम पीर का दिन है, पैदाइश पीर के दिन की है, हिजरत पीर के दिन है, वही का नुजूल पीर के दिन है, सरकार का दुनिया से तशरीफ ले जाना पीर के दिन है। ये इन दिनों में बड़ी खास मानवियत आप देखते हैं, अगर सीरत का जितना मुताला करेंगे तो बड़े अहम कामों में ये दिन नजर आता है। हुजूर ने पीर का दिन, मंगल का दिन, बुध का दिन, जुमेरात का दिन, ये चार दिन आपने कुबा में गुजारे और इसमें बड़े जल्लो कदर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जिस तरह यहूद कबीले के बहुत बड़े आलिम जिनका नाम हुजूर ने बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रखा, अब्दुल्ला बिन सलाम, ये हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की औलाद में से थे और यहूद कबीले के अशराफ सादात में से थे, सैयदों में से थे, और इन्होंने इस्लाम कुबा की जमीन पर हुजूर से कबूल किया। जुमे की सुबह हुजूर अली सलातु सलाम कुबा से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए और रास्ते में सालिम बिन औफ की बस्ती में हुजूर ने पहला जुमा पढ़ाया। आज वो बिल्कुल कुबा शरीफ से जब आप मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ चलते हैं तो रास्ते में वो मस्जिद, मस्जिद जुमा शरीफ, मस्जिद जुमा, उसकी ज़ियारत की जाती है, वो मौजूद है जहां पर हुजूर अली सलातु सलाम ने जुमे की नमाज पढ़ाई। जुमे की बड़ी अहमियत है और बड़ा मकाम है। कुरान करीम में जिक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअ, कुरान में पूरी एक सूरत सूरतुल जुमा है और उसमें इरशाद हुआ, ए ईमान वालों, जब जुमे के दिन अजान दे दी जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअ, जब जुमे के दिन अजान दे दी जाए, फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, तो खुदा के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, यानी नमाज की तरफ, मस्जिदों की तरफ आ जाओ, वज़रुल बैअ, और खरीदो फरोख छोड़ दो, ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून, और ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। यानी जुमे की पहली अजान जैसे हो जाए तो अपने कारोबार को बंद कर दिया जाए, ये दूसरी अजान जो है यानी जो अभी हुई है, यानी अभी होगी, और एक अजान वो है जो इमाम के सामने लेकिन मस्जिद से बाहर दरवाजे पर दी जाती है। हुजूर, आगे हम हदीस देखेंगे, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में और हजरत उमर के दौर में अजान जुमे के दिन दरवाजे पर होती थी, लेकिन हजरत उस्मान गनी के दौर में जब फैलावा बहुत हुआ और लोगों का कारोबार बढ़ा तो उनको जुमे के लिए मुत्तले करने के लिए एक अजान का इजाफा किया गया जिसे हम पहली अजान कहते हैं, और उसी अजान के साथ कारोबार नाजायज हो जाता है, ममनू हो जाता है, उसको छोड़ दो। हमारे बाज दोस्त ये कहते हैं कि हमारा कारोबार बड़ा है और 5-10 काम करने वाले हमारे पास हैं, तो ऐसा ना कर लिया जाए कि इधर मस्जिद में सवा एक पर जमात इधर है तो इधर 1:30 बजे जमात है, तो इधर 2 बजे जमात है, इधर 2:30 बजे जमात है, तो 2 को पहले भेज दिया, बाकी काम करते रहे, वो 2 आ गए सवा एक में नमाज पढ़ के, तो उनको दुकान में बिठा दिया, दुकान बंद नहीं की हमने, कारोबार बंद नहीं किया, 2 को उधर भेज दिया, उनको जल्दी जो पहले नमाज थी वो पढ़ाकर आ गए, वो आ गए तो इन 2 को फिर 1:30 वाली में भेज दिया। तो इस तरह है ये बहाना, इसी तरह है ये बहाना, बैठ जाइए, ये बहाना इसी तरह है जैसे कि बनी इसराइल को जब कहा गया था कि हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़ना, हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़ना, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 दिन उनको खुराक दे रहा है तो हफ्ते के दिन की ममनू ممنوع کرنے کی یا ممانعات کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ انسان کی بغاوت کو چیک کرنا ہے کہ یہ مال کی ہرس میں ہی لگا ہوا ہے یا ہمارے حکم کو جانتا ہے. تو ایک دن رکھ دیا گیا کہ بس اس دن آپ نے مچھلی نہیں پکڑنی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں پکڑتے ہیں. انہوں نے پکڑی نہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کے دن آگے منڈھیر بنا دی تاکہ مچھلی آئے اور اس میں جمع ہوتی رہے. روزانہ آ رہی تھی وافر مقدار میں, لیکن ہرس اور لالچ, یہ غم کہ شاید مال ختم ہو جائے گا, اس طرف توجہ نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اس میں ہی حکمت ہے, مال کیسے ختم ہوگا, گاہک کیسے چلا جائے گا. وہ منڈیر بنا دیتی تاکہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑیں گے لیکن مچھلی اس گڑے میں جمع ہوتی رہے, اتوار کے دن پر ہم جمع کریں. خدا کا عذاب ان پر آ گیا. کچھ بندر بنا دیے گئے, اعوذ باللہ, کچھ خنزیر بنا دیے گئے. اتنا سخت عذاب ان پر آیا. تو وہی طریقہ بنی اسرائیل کا میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں. جب کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ذر البیع, کاروبار نہیں کرنا ہے, تم نے جب اذان ہو گئی کاروبار نہیں کرنا ہے, نمازوں کی طرف آنا ہے, تو یہ ہیلا بہانا کہ دو کو یہاں بھیج دیا, چار کو وہاں پر بھیج دیا, یہ بڑی سخت دلی کی بات ہے. جب اللہ نے کہہ دیا وہ ذر البیع تو شٹر گرا دیا جائے. فاسعوا الی ذکر اللہ, اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. ایک تو بات جمعے کی افادیت کی یہ ہے, اور یہ ہیلے بہانے اللہ کے حکم کے سامنے کرنا یہ بنی اسرائیل کی بربادی کا سبب ہوا ہے. اس وقت گاہک آ بھی جائے گا لیکن وہ مال تیرے لیے موت کا باعث بنے گا, وہ مال تیرے لیے خرابی کا باعث بنے گا. جس کی مثال ایک بنی اسرائیل کا یہ بھیانک واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہفتے کو پکڑ نہیں رہے ہیں مچھلی, لیکن آگے سے راستہ اس کا بند کر رہے ہیں اور گڑا کھود رہے ہیں تاکہ مچھلی اس میں جمع ہوتی رہے. اتوار کو پھر زیادہ لے لیں گے. کتنا زیادہ لیں گے؟ جتنا کھائیں گے اتنی لیں گے آپ. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور قرآن کا کیونکہ حکم ہے, امر ہے, فسعوا وذروا البیع, چھوڑ دو تجارت کو اور آؤ اللہ سے تجارت کرو. وذروا البیع, تجارت چھوڑ دو. فسعوا الی ذکر اللہ, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم میں عقل ہو تو تم سمجھ سکو کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر یہ ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں حکم کی عدولی اور حکم کے آگے بہانہ کرنے سے اللہ رب العالمین اس سخت دلی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. چند احادیث ضروری میں ذکر کر دیتا ہوں. میں سے مراد میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی کیا اہمیت بیان فرمائی ہے. بڑی چستی کے ساتھ, بڑی تازگی کے ساتھ اس بات کو سمجھیے, جمعے کی بڑی اہمیت ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے, جامع ترمذی میں بھی ہے. مسلم شریف میں 1977 پر یہ مرفوع روایت موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ, رواہ مسلم. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے اچھا دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے. کیوں؟ اسی دن حضرت آدم پیدا کیے گئے ہیں اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن نکالے گئے اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعے کے دن. یہ جمعے کے دن کی اہمیت ہے. یعنی کائنات کا پہلا انسان جو تخلیق کیا گیا, ایک مشرف اور اعلی شخصیت جو بنائی گئی حضرت آدم علیہ السلام, وہ جمعے کے دن. جمعے کے دن ہی آپ پیدا ہوئے ہیں, جمعے کے دن ہی آپ کو جنت میں داخل کیا گیا تھا اور جمعہ کے دن ہی قیامت کا وقوع ہوگا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ایک مسلم شریف کی اور حدیث سماعت فرما دیجئے. یہ حدیث 1959 رقم الحدیث ہے. سنن نسائی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, دارمی میں بھی ہے, کئی احادیث میں ہے. یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ سے ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقہا عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے, ایک ایسا ٹائم آتا ہے جمعے کے دن, پورے دن میں ایک خاص ایک ٹائم آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے, بھلائی مانگے, تو وہ ضرور عطا کر دی جائے گی. یعنی جمعے کے دن, یہ سید الایام ہے, اس دن ایک دن ایک ٹائم آتا ہے, فرمایا کہ جس میں بندہ اگر اللہ رب العالمین جل وعلا سے خیرات طلب کرے تو مل جائے گا. اور وہ ٹائم کون سا ہے؟ تو حضرت ابو بردہ ابن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی, یہ ابو داؤد شریف اور مسلم شریف میں دونوں میں روایت موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے کی ایک گھڑی ایک ٹائم ہے کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے کہ وہ امام کے بیٹھنے سے اور نماز کے مکمل ہو جانے کے درمیان ہے. یعنی امام کے خطبے کے لیے آنے سے اور نماز کو مکمل کرنے کے درمیان کا ایک وقت ہے کہ جس میں دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں فرماتا. اس کے دو ٹائم ہیں جمعے کے لیے. احادیث کو اگر جمع کر, ایک جب امام خطبے کے دوران بیٹھتا ہے اس وقت, لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز نہیں ہے, خدا رہا ہماری قوم سنجیدہ ہو جائے. منہ چلا کر اس وقت درود پڑھنا بھی جائز نہیں ہے, اس وقت کچھ بھی پڑھنا جائز نہیں. جو طلب کرنا ہے دل میں طلب کی جائے, زبان سے کوئی اشارے, کوئی کنائے, کسی کی طرف بات, یہاں تک کہ آگے مسئلہ بھی ذکر کر دوں گا کہ اگر کوئی بندہ کوئی کام بھی کر رہا ہے تو اس کو منہ سے منع کرنے کے بجائے, اگر ایسا ہے کوئی ضروری کام ہے تو آنکھوں کے اشاروں سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. بالکل خطبے کا ٹائم, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں ہاتھ اٹھا کر, بعض دوست کب ہم مسئلہ سیکھیں گے بار بار, اب ہر جمعے میں تو جمعے کا مسئلہ نہیں بتایا جا سکتا, شریع اور حکم بھی ہوتے ہیں. قرآن کی تفسیر جس طرح بھی الحمد للہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں, تو یہ اپنے دوستوں کو صحیح انداز میں کنوے بھی کر دیا جائے اور ہم سن بھی لیں. یہ ایئر کنڈیشن جو لگایا گیا ہے یہ آپ کو عبادت میں تازہ کرنے کے لیے, سلانے کے لیے نہیں, کہ گرمی سے آپ بچ جائیں اور یہ ٹھنڈی ہوا چلے تو اس میں آپ مزید مستعد اور موٹیویٹ ہو جائیں دین کو سیکھنے کے لیے اور نماز میں خلوص کے لیے. اگر نمازوں میں سستی ہونے لگے تو پھر یہ لگانا مسجد میں حرام ہو جائے گا. یہ لگایا ہے جن بزرگوں نے, جنہوں نے مال دیا ہے ان کے اللہ مال میں برکت دے, اور جو اس کا انتظام کرتے ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. کتنا بڑا خرچہ ہے اس کا, بجلی کتنی زیادہ ہے, کتنی راحت ہے. تو یہ راحت آپ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے نہیں ہے بلکہ مزید آگے لانے کے لیے ہے, تاکہ موسم کی خرابی سے بچتے ہوئے آپ مستعد ہو جائیں. تو اس سے بینیفٹ نہیں اٹھائیں کہ بس اسی ہال کے اندر داخل ہو جانا ہے, پہلے آئیں اور بیٹھیں سکون سے. آپ نے پہلے کیوں اپنا وقت نہیں نکالا؟ تو یہ آپ کو سست کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے. تو بڑی توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سنیے. رسول کریم نے فرمایا کہ بندہ جب ایسا غسل کرے جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے, جمعے کے دن ایسا غسل کرے جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے. جنابت کے غسل سے مراد کہ جس وقت ایک بالغ مرد پر غسل واجب ہو جاتا ہے, جن صورتوں میں اور اس کے بغیر وہ پاک نہیں ہوتا, جیسے غرارہ کرنا اور پھر ناک کی کچی ہڈی تک پانی کو چڑھانا اور پورے بدن پر پانی کو اس طرح بہانا کہ بدن کا کوئی حصہ کہیں سے خشک نہ رہ جائے. بدن پر اگر بال زیادہ ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اپنے بدن کے ہر بال, ہر بل, ہر بدن کا ظاہر کا جو حصہ ہے اس کو مکمل طور پر دھویا جائے, اس پر پانی بہایا جائے. اگر ایک بال, یہ بدن کے ظاہر حصے کا ایک بل بھی اگر خشک رہ گیا تو بندہ پاک نہیں ہوگا. ہاں, رمضان شریف میں یہ ہے کہ غرغرا نہیں کر سکتے آپ, ناک کی کچی ہڈی میں پانی نہیں چڑھا سکتے, یہ مستحب ہے. صرف ناک کے قریب آپ نے پانی کیا اور سانس سے اوپر نہ کھینچا, اس سے فرض ادا ہو جائے گا. اور منہ میں آپ نے پانی کو گھما دیا, غرغرا نہ کیا, غرغرا مستحب ہے. صرف منہ میں آپ نے جس طرح وضو میں کلی کرتے ہیں احتیاط کے ساتھ کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے, اس طرح کا اگر آپ نے منہ میں کلی کر لی اور منہ میں اس وقت, ظاہر سی بات روزے کی حالت میں ہے, اور دنوں میں تو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کوئی چھالیا, کوئی چیز, کوئی ایسی چیز پھنسی بھی نہ رہ جائے, کیونکہ غسل جنابت ہے یہ, اس میں کوئی گوشت کا بڑا ٹکڑا, کوئی چھالیا, کوئی چیز دانت میں پھنسی رہ گئی اور بندے نے غرارہ کی اور بعد میں نکلا تو وہ حصہ خشک رہا تو اس کی نماز بھی گئی اور اس کا غسل نہیں ہوا. تو غسل جنابت میں یہ بڑی احتیاط ہے. بدن کا کوئی بھی حصہ, کیونکہ بعض اوقات بدن فربا ہونے کی وجہ سے, اور آج کل تو یہ سب کا ہی حال ہے, پیٹ باہر نکل آیا تو پیٹ کے نیچے کی بل اس کو باقاعدہ اٹھا کر بندہ پانی پہنچائے گا, ٹانگوں کو کھول کر اور اپنے پاؤں کے درمیان کے پیٹ کے نیچے کی جو دونوں پاؤں کے حصے ہیں اس کے درمیان پہنچائے گا. شرعی مسئلہ بتانے میں شرم نہیں ہے, شریعت کا حصہ ہے حلال. اپنے ہپس کی جانب پر وہ ٹانگوں کو پھیلائے گا اور دونوں ہپس کے درمیان جو راستہ ہے وہاں پر پانی کو بہائے گا اور بدن کے سارے حصے کے اوپر پانی بہائے گا. اور شریعت کے حصے کو بتانے میں شرم نہیں. بتانے کے حوالے سے جو انسان کا عضو خاص ہے عموماً جو ہے چمڑی ڈھلک کر آگے کی طرف آتی ہے. شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ اس وقت اپنے عضو کی چمڑی کو پیچھے کر کر بھی پانی بہائے گا, کہ جو چیز امکاناً ظاہر ہو جاتی ہے کسی خاص حالت کے اندر وہ تمام ظاہر ہونے کے حکم میں ہے. اگر وہ وقتی سستی یا کسی وجہ سے بدن ڈھیلا پڑ گیا ہے اور اعضاء ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور چمڑی لٹک گئی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. چمڑی کو دوبارہ پیچھے کر کے اور اس کے بل کو کھول کر ہر وہ حصہ جو اپنے وقت انتشار میں کھل کے سامنے آتا ہے وہ ظاہر کے حکم کے اندر ہے اور ان تمام کو دھونا فرض ہے. اسی طرح ناف کی گولائی کے اندر پانی کو داخل کرنا کہ ایک انگلی سے ناف کے اندر ہاتھ مارنا, یہ کان کے جو بل ہے یہ رہ جاتے ہیں, ٹھوڈی کے نیچے کا حصہ رہ جاتا ہے. تو الغرض یہ اختصار کے ساتھ کہ بدن کا ہر حصہ بڑی احتیاط کے ساتھ, کیونکہ غسل جنابت ہے, یہ کرنا لازم ہے. رسول کریم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن ایسے احتیاط سے غسل کیا جیسے غسل جنابت کی جاتی ہے, پھر وہ مسجد میں آیا اور حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ اس نے غسل جنابت کے مثل غسل کیا اور پہلی ساتھ جیسے جمعے کا وقت شروع ہوا ہے, زوال کا وقت ختم ہوا, ظہر کا وقت داخل ہو گیا جمعے کا, وہ آیا اور اس نے آ کر اپنے آپ کو مسجد میں پیش کر دیا. تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں پورا ایک اونٹ جو ہے وہ صدقہ کیا, اتنا بڑا اجر ہے. فرمایا جو اس سے تھوڑا سے, حضور سید عالم فرماتے ہیں جو دوسری ساعت میں تھوڑا ٹائم لیٹ آیا اسے ایسے ہے جیسے پوری گائیں اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. ظاہر سی بات ہے کسی مثال سے حضور سمجھائیں گے, اور سرکار ایک ماں سے زیادہ شفیق ہے تو مثالوں سے حضور سمجھاتے ہیں. یعنی کیسے, دیکھو نا, بندے کو اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا جوش آئے تو وہ قیمتی چیز دیتا ہے. تو جانور میں قیمتی چیزوں میں اونٹ ہے جس میں گوشت بھی زیادہ ہے اور زیادہ لوگوں میں جائے گا, تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں قیمتی چیز بھی دوں اور لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو سرکار نے پھر اس بڑے اجر کی مثال اونٹ سے دی ہے کہ جو شروع وقت میں آیا اسے ایسے ہے جیسے اس نے اونٹ اللہ کی راہ میں دیا, جو اس سے تھوڑی دیر بعد آیا وہ ایسے ہے جیسے گائیں اللہ کی راہ میں دیا, اور فرمایا جو تیسری ساعت میں آیا اس سے اور پیچھے وہ ایسے ہے جیسے سینگ والے مینڈے دومبے کو اس نے اللہ کی راہ میں دیا, اور جو چوتھی ساعت میں آیا وہ ایسے ہے جیسے مرغی کے مثل. اب یہ اجر کا جو شوق ہے اس کی مثالیں آ رہی ہیں, اور جو اجر مل رہا ہے اس کے وفور اور اس کا حصہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا مثل مرغی ذبح کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اور جو آخری ساعت میں آیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک انڈا اللہ رب العالمین جل والا کی راہ میں کسی کے لیے صدقہ کیا جو اس کے پیٹ بھر کا سامان ملے جو آخر میں آیا. اور فرما جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضْرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. ہائے, فرمایا جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے فرشتے جوگ دور جوگ مسجد میں آ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. یہ صادق المصدوق سب سے بڑے سچے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. تو ایک ساتھ تو وہ ہے خطبے کی جہاں پر دعا کی جاتی ہے, اور سیدہ زہرا پاک کا عمل مبارک یہ حدیث کے اندر کہ آپ عصر سے مغرب کا درمیان جو ہے جمعے کا, اس کو یہ فرماتی ہیں, اور یہ بھی احادیث میں ہے کہ یہ جمعے کی قبولیت کی ساتھ ہے. اگر جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان دعا کی جائے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں فرماتا. حضور سید عالم کیا فرماتے ہیں, غور کیے, جمعے کا دن عید کا دن ہے, عید کا دن ہے, حدیث پاک کے اندر کثرت سے ہے کہ جمعے کے دن کو عید کا دن, عرفات کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے فاروق اعظم کہتے تین عیدیں ایک دن جمع ہو گئی تھی جب حضور کے ساتھ تھے. فرمایا جمعہ بھی آ گیا تھا اس دن اور عرفات, تو دو عیدیں وہاں پر اس دن جو ہے وہ جمع ہو گئی تھی. اب حدیث پاک دیکھیں جمعے کے دن آنا کیسا ہے, میلے کچیلے کپڑوں میں آنا ہے, منہ لٹکا کر آنا ہے, کس طرح آنا ہے جناب سید عالم. ایک تو دیکھیں غسل جنابت جیسا غسل کرے اہتمام کے ساتھ, جب آپ غسل کر کے آئیں گے آپ کا چہرہ تازہ رہے گا, طبیعت تازہ رہے گی. جو جب انسان ہے جذبات اور ان چیزوں کے ساتھ بندے کا مزاج تبدیل ہوتا ہے گرمی میں, اب یہی تازگی دیکھیں اس لیے یہ اسی لگایا گیا ہے. تو غسل اسی لیے بندہ کرتا ہے کہ جس سے اس میں تازگی آتی ہے تو رسپانس بھی اچھا دیتا ہے, ذکر میں بھی اس کو مزہ آتا ہے, کسی نے کہا السلام علیکم تو جواب بھی اچھا دیتا ہے. اور ایسے ہی آ گیا کہ جس میں تھکا ہارا پہنچ رہا ہے وہ, تو مزاج میں کرخی ہوگی, تو کسی سے سختی سے بھی پیش آ سکتا ہے, کوئی جھگڑا بھی کر سکتا ہے. تو جمعے کا دن تھا مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا, اس کے لیے وہ جذبات جس طریقے سے تازہ ہو سکتے ہیں شریعت نے اس کو بیان فرمایا, جس طرح کے غسل کر کے آنا. اور اب مسجد کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, ایسی اٹھ کر آ جاتے ہیں ایسے ایسے کپڑے پہن کر. حدیث پاک کے اندر اور فقہ نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ ایک بندہ اگر ایسا لباس پہن کر آیا جس سے پسینے کی بو آ رہی تھی اور ساتھ میں کھڑے ہوئے دوسرے مسلمان کو کراہیت ہو, یہ پوری اجازت ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر کر دیا جائے کہ آپ جائیں یہاں سے. یہ شرعی حکم ہے, یہ مسجد اللہ کا گھر, یہ کوئی یتیم خانہ تو نہیں ہے کہ جناب جس طرح منہ اٹھائے گھس گئے اندر. اس کے آداب ہیں, کسی کے گھر جانے کے آداب ہوتے ہیں اللہ رب العالمین. اس سے میرا اور آپ کا ایمان بتا چلے گا کہ ہمارے دل میں اللہ کی قدر کس کی ہے. جسے مسجد کا ادب نہیں آیا اس کے دل میں ایمان ابھی اترا نہیں, اس کو پتا ہی نہیں کہ وہ آیا کہاں پر ہے. آپ کسی بڑے کے گھر میں جاتے تو سلو آہستہ قدم ادھر جوتے اتارتے ہیں, پورا اس گھر والے کا روب آپ پر ہوتا ہے, طریقے سے صوفے پر بیٹھتے ہیں, ہر چیز احتیاط سے لیتے ہیں. تو دنیا کے رشتوں میں ہمیں اتنا روب ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جس رب کے حضور اپنی پیشانی عزت والی کو ہم گرانے آئے ہیں اور خاک میں مس کرنے کے لیے آئے ہیں, اظہار تو اتنا ہے لیکن اس کے گھر کے آداب نہیں آتے. تو یہ دو رنگی ہمیں اپنی طبیعت سے منافقت کو نکال دینا چاہیے. چپل اتارتے وقت ہی احسیت مسجد کے مینارے نظر آئے, بندے کی کیفیت تبدیل ہو جانی چاہیے کہ میں رب کے گھر میں حاضر ہو رہا ہوں. اسی کیفیت سے نمازوں کی برکات ہے اور اس کو خواب کی بشارت ہے اور دل کے اس کے آرام ہے, جب بندہ کچھ بننا چاہے اور پریکٹیکل طور پر وہ کچھ کرنا چاہے. تو اس بات کو میں اور آپ توجہ سے سنیں, اور اس جمعے اگر اہتمام نہ کر سکے تو آئندہ جمعے سے اس طرح اہتمام کریں, اور فرض نمازوں میں بھی ہم اہتمام کریں. ادھر وضو کرتے ہیں اور پانی چھڑکتے ہوئے آ رہے ہوتے, کوئی روکے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسا کسی نے گالی دے دی ہے. یہ پانی جو گر رہا ہے یہ مائع مستعمل ہے, یہ شریعت میں محبوب پانی نہیں ہے. گھر کے اندر کوئی اس طرح وضو کر کے نکلے اور پورے گھر میں چھڑک رہا ہو تو اس کے گھر والے اس کا کیا حل کریں گے, صحیح کریں گے؟ یہ اخلاق اور مینرز کے خلاف ہے. تو رب کا گھر ایسا اجڑا ہے, یہ انتظامیہ جو مسجد کی ہوتی ہے جو صفائی ستھرائی رکھتی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو آداب بتانے کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں. دیکھیں کاروباری ہوتے ہیں, جس طرح ہماری مسجد کے انتظامیہ کاروباری ہے, اچھے گھر میں رہتے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں خادم بن کے بندہ پہنچتا ہے اور لوگوں کے لیے صفیں بچھانا, صفائی کرنا, یہ انبیاء کی سنت ہے. جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو کہا تھا میرے گھر کو صاف کر دو اعتکاف والوں کے لیے, نمازوں کے لیے. اور یہ بڑے خوش بختی ہے جسے خدا اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لے. جو بڑوں کے گھر کے نوکر ہوتے ہیں نا وہ بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے گھر کا نوکر بن جائے, اور یہ نہیں کہ مسجد کے انتظامیہ یہ خادم, یہ خادم نہیں ہے مسجد کے, یہ مخدوم ہے, یہ خدا کے گھر کو صاف کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مؤذن کی گردن اونچی ہوگی, شفاعت اس کے ذریعے کرائی جائے گی جو اذان کی ندا دیتا. ہم بسا اوقات گزرتے ہیں مسجد سے تو کچرا گرا ہوا رہتا, ہم کہتے ہیں خادم کی ذمہ داری ہے. یہ متکبر بدبخت آدمی کی نشانی ہے. اپنے گھر میں چھوٹی سی بھی چیز ہو تو خود اٹھاتے ہیں, بچے کو کہتے ہیں. حضرت مولا علی نے ایک بڑی فضیلت اس کی بیان کی کہ بندہ خود وہ کچرا اٹھائے اور گاربیج باکس کے اندر ڈالے. مسجدوں کے اندر آپ دیکھیے کہ نیا رواج چل پڑا ہے یار, نکاح کے اندر ہار پہناتے ہیں, باہر جا کے کہیں سڑک پر پہناؤ یار, پوری مسجد میں پھول کی پتیاں. تو پھر آپ اس کو اٹھاؤ بھی نا. اب میں نکاح کے احکام بتاتا ہوں تو لوگ سمجھتے شاید ہمارے پاس ذاتی ہٹ ہو رہا ہے, نہیں, آپ کی عزت ہماری سرانکھوں پر ہے, ہم آپ کے خلاف کیسے کہیں گے, لیکن آپ میرے مسلمان بھائی ہیں, جب ہم مل بیٹھ کر دوسرے سے بات نہیں کریں گے تو ہمیں آداب کیسے آئیں گے. تو دل آزاری کے لیے اللہ جانتا ہے یہ بات نہیں کی جاتی, اللہ معاف کرے, یہ شرعی مسائل ہے, جو وقت ہوتا ہے اس وقت پر وہ بات کی جاتی ہے. تو لہٰذا مسجدوں کے اندر پھولوں کو پھینکنے کا ایک رواج آ گیا ہے, عجیب رواج ہے. نکاح کے اندر اتنی باتیں مسجد کے اندر کی جاتی ہیں, یہ مسجد میں نکاح مستحب ہے. میں نے کہا مسجد میں نکاح پڑھانا مستحب ہے, لیکن مسجد کا ادب فرض ہے. تو مسجد میں آتے ہیں اتنی باتیں کرتے ہیں, اتنی باتیں کرتے ہیں, مائک پر اعلان کیا جاتا ہے کہ کیوں اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں, کیوں خرابیاں کر رہے ہیں. اس پر بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مسجد میں لوگوں کا مزاج ہی بن جائے اور وہ تلقین سے یہ چیز نہ مانگے مانے, اور مسجد میں شور و غوغا اور دنیا داری جو جتنا بڑا ہے وہ اپنے ابا کا گھر سمجھ رہا ہے جیسی وہ باتیں کر لے, ایسا نہیں ہے. نہ امام کا یہ گھر ہے, نہ مقتدی کا یہ گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. امام پر بھی اس کا ادب ہے, مقتدی پر بھی اس کا ادب ہے, بلکہ ایک صفت میں سب اللہ کے بندے ہیں. تو اس وقت لازم ہے کہ علاقے کے برادری کے چند معزز بندوں کو بلا کر شعور دے کر یہ بات کہہ کر ایک آئین باقاعدہ لکھ کر لگا دیا جائے, اور نکاح سے پہلے بتا دیا جائے کہ یہ آپ پڑھ لیں, یہ آداب ہیں اس کے. اس کے بعد اگر عمل نہ ہو تو باقاعدہ طور پر مسجد میں نکاح نہ پڑھایا جائے, یہ حکم ہے. مسجد میں نکاح پڑھانا ثواب کا کام اور مسجد کا ادب واجب و فرض ہے. اگر وہ پامال ہو رہا ہوگا تو مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, نماز کے علاوہ مسجدوں میں نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. خدا کے واسطے مجھے اور آپ میں سنجیدگی آنی چاہیے, یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اس گھر کو ہم نے نہیں سنبھالا نا تو ہمارے گھر نہیں سنبھل سکتے. جس نے خدا کے گھر کی صاف صفائی اور ادب کیا اس کے گھر کو اللہ رب العالمین اس کے طفیل سے سنوارتا. اب دیکھیے آپ حدیث پاک میں کیا آتا ہے, یہ پھر میں بار کہہ دوں, میں آپ سے نہیں خطاب کر رہا, نہ آپ میری گفتگو کو کوئی میں نصیحت کر رہا ہوں, بلکہ ہم ایک دوسرے سے ہی بات کر رہے ہیں اور دین کو سمجھ رہے ہیں. اس میں ایک دوسرے کی پارسائی مقصود نہیں ہے, دین کو سمجھ کر اپنا حصہ لینا مقصود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے وہی مستثنا ہے جو حضور کی ذات ہے, جو پاکیزہ ذات ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ من الجمعہ یا معشر المسلمون مسلمین. حضرت عبیدہ بن سابق تابعی کہتے ہیں اور انہوں نے ایک صحابی سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے میں ایک جمعے کے دن فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ ان ھذا یوم ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا, تمہیں پتا نہیں ہے اللہ نے اس دن کو عید اور خوشی کا دن بنایا ہے, اور منہ لٹکا کر آ رہے ہو, خوشی خوشی آؤ, ادب کے ساتھ آؤ, ایک دوسرے کو اچھا اسمائل دو, اچھے رسپانس دو, محبت سے ایک دوسرے کو دیکھو. فرما فاغتسلوا ومن کان عنده طیب فلا یضره ان یمس منه وعلیکم السواک. حضور نے فرمایا اس دن نہا دھو کر آؤ. ومن کان عنده طیب, اگر تمہارے پاس خوشبو ہے, یہ تک حضور سکھاتے ہیں, یہ اسلام ہے. حالانکہ یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے, یہ تو انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے, لیکن وہ شفقت اور مہربانی دیکھی, اور اس دن کی اہمیت کے لیے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اقدار کو بیدار کرنے کے لیے توجہ سے سن لیجیے آپ. فرمایا غسل کر کے آؤ اور خوشبو لگا کر آؤ, اور فرمایا ہو سکے تو دانتوں کو صاف کر کے آؤ. حضور کو منہ کی صفائی بہت پسند تھی, فرمایا وہ چیزیں کھا کر نہ آؤ جس سے منہ سے بدبو آئے, سگریٹ پی کے جیسے آتے ہیں, جیسا لہسن گارلک کھا کر آنے سے منع کیا گیا, اس سے منہ سے بو آتی ہے اور اس بو سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. حضور کو صفائی اتنی پسند ہے کہ اگر اسلام کا دوسرا نام ہوتا نا تو طہارت و صفائی ہوتا, جگہ کی صفائی, لباس کی صفائی. یہ نہیں کہ آپ کوئی نیا لباس پہنے, اگر نیا لباس پہنے تو نور اللہ نور ہے, لیکن دھلا ہوا اجلا پہنے جس سے کسی کو کراہیت نہ ہو, جس کو دیکھ کر دوسرا بندہ بھی خوش ہو, یہ بھی صدقہ ہے. اور منہ کی صفائی, حضور نے فرمایا مجھے میری امت پر اگر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز میں مسواک کو فرض کر دیتا. یہاں تک کہ آپ اندازہ لگا دیجئے, وقت نہیں ہے, سرکار نے جب رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا ہے, حضور دنیا سے بظاہر رخصت ہو رہے ہیں, مزار مقدسہ میں جا رہے ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر اس کمرے میں آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. سرکار نے حضرت عائشہ ہماری ماں کی طرف دیکھا, حضرت عائشہ سمجھ گئی سرکار کیا کہہ رہے ہیں, تو فوراً کہا لاؤ مسواک دو. یعنی اس حالت میں بھی حضور اپنے دانتوں کو صاف کر رہے ہیں, اور حضور تو صاف ستھرا ہی ہے نا, آپ کا لعاب شفا ہے. لیکن یہ دیکھیے عمل صفائی اپنے اندر لائیں, سستی کاہلی نکالیں, منہ کی صفائی رکھیں. اور آج میڈیکل بھی کہتی ہے اس سے آپ کے بدن, معدے, طبیعت, شوگر, دیگر چیزوں میں آپ کے لیے کتنی ترقی ہے. یہ حضور کے معمولات ہیں. سرکار جب باہر سے آتے گھر میں پہلے ہاتھ دھوتے تھے. سرکار کا یہ معمول تھا جب باہر سے کہیں سے تشریف لائے تو گھر میں داخل ہو کر حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کر تشریف لاتے تھے. آج یہ چیزیں پروف ہو رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسواک دیا تو وہ سخت تھی, تو سرکار نے اشارہ فرمایا تو میں نے اپنے دانتوں میں اور اپنے منہ میں اس کو نرم کیا اور اس پر میرا لعاب ہی لگا ہوا تھا اور میں نے سرکار کے دہن مبارک میں رکھا, تو سب سے آخری چیز جو حضور کے دہن میں تھی وہ میرا لعاب تھا. لیکن آپ دیکھیے سرکار رب سے ملاقات کر رہے ہیں اور پھر بھی مسواک کی خواہش ہے کہ میں مسواک, یعنی منہ کی صفائی. تو منہ کی صفائی لازم ہے. ہمارے وہاں میلے کپڑے پہننے کو ولایت سمجھا جاتا ہے. جو گندے کپڑے پہنے اس پر میل چڑھا ہوا ہو, بڑے بڑے بال ہو تو لوگ کہتے پہنچے ہوئے ہیں. میں نے کہا قبر میں پہنچے ہوئے ہیں. یہ پہنچے حضور کی سنت سے سمجھیں گے نا. سرکار کو دعوت دی حضرت جابر بن عبداللہ نے گھر پر کھانے کی. حضور جب تشریف لے گئے تو دیکھا ایک آدمی دروازے پر بیٹھا ہے, اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, میلے کچیلے کپڑے ہیں. سرکار بہت ناراض ہوئے. ارشاد فرمایا مشکات کی حدیث ہے کہ جابر اس کے پاس کوئی چیز نہیں جس سے اپنے کپڑے دھو لے. تو ولایت تو حضور کے طریقے کے بغیر نہیں ملتی, اور حضور کا طریقہ یہ کہ کپڑوں کو صاف رکھا جائے, بالوں کو صاف رکھا جائے, بدنوں کو صاف رکھا جائے, غسل کے ساتھ آراستہ کیا جائے اور اپنے منہ کو صاف رکھا جائے. اور بالخصوص جمعے کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن آؤ تو خوشبو لگا کر آؤ, اور جمعے کے دن آؤ تو تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ہو سکے تو تم اس میں اپنے دانتوں کو بھی صاف کر کے. حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ دانتوں کو بھی صاف کر کے آؤ. اب اس میں دیکھیے علماء نے اس کی تشریح بیان کی ہے کہ جمعے کے دن خوشبو لگا کر آنا, اس پر تفصیل سے روایات موجود ہے. اور اس ثواب کو فرمایا کہ ہر مسلمان پر سات دن میں ایک دن تو غسل ضروری ہے. یہاں تک حضور فرماتے ہیں نہاتے نہیں ہو تو ایک دن تو نہاؤ, جمعے کے دن تو نہا کراؤ, اور اس دن میں سر دھوئے اور بدن کو دھو کر وہ آئے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جمعے کے دن کے حوالے سے ارشاد ہے. آگے دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر اور چیزوں کے حوالے سے اپنی امت کو ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا جس نے تین جمعے سستی سے چھوڑ دیے, والعیاذ باللہ, من ترک ثلاث جمع, جس نے تین جمعے سستی سے چھوڑ دیے خدا اس کے دل پر مہر لگا دے گا, معاذ اللہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. اب دیکھیں بڑی توجہ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ آ رہی جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی ہے. یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے, حدیث نمبر 3403. حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ دو صحابی اس کے راوی ہیں. قالا, ان دونوں بزرگوں نے کہا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سید عالم نے فرما, من اغتسل یوم الجمعہ, میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں وقت مختصر ہے, جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنے. اپنی الماری میں دیکھا کہ سب سے صاف کپڑے کون سے جو اچھے لگتے ہیں, وہی کپڑا اس نے نکالا اور پہنا. یہ عادت بنا لیجئے, میں اور آپ دیکھیں صاف ستھرا کون سا کپڑا ہے, وہی کپڑا پہنا جمعے کے دن جو سب سے صاف تھا, اجلا تھا. اگر اس کے پاس خوشبو موجود تھی تو خوشبو بھی لگا لی. حضور فرما پھر جمعے کے لیے آیا اور آگے جملہ سنیں, فلم یتخطا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں کہ اس نے غسل کیا اور خوشبو لگائی, مسجد میں جب آیا توجہ سے ایک ایک بندہ اس کو سن لے مجھ سمیت. فرما مسجد میں تو آیا لیکن فلم یتخط اعناق الناس, اعناق الناس, پھر جمعے کے دن آیا اور لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی. یہ ابو داؤد شریف کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ کا فرمان, دو صحابی ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ, فرما جمعے کے دن آیا, غسل کر کے آیا, اچھے کپڑے پہن کر آیا, خوشبو لگا کر آیا, دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں جگہ کہاں پر ہے, تو ایک کے گردن پر, دوسرے کی گردن پر, تیسرے کی گردن پر. ادھر پہنچے گا بابا, پہنچیں گے ادھر بیٹھیں گے, مجلس کی آداب نہیں ہے. اب دیکھیں حضور اس پر کیا فرماتے ہیں. کہتے اتنی سختی آپ کرتے ہیں، میں نے کہا اس کا وبال آپ دیکھ لیں صرف. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ، یہ جامع ترمذی آپ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جامع ترمذی ابواب الجمعہ باب نمبر، باب ما جاء فی کراہیت تخت یوم الجمعہ. امام ترمذی نے پورا چیپٹر باندھا ہے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا مکروہ تحریمی ہے، لوگوں کی گردن پھلانگنا، ان کے کندھوں پر ٹانگیں پھیلا کر آگے صف میں گھسنے کی کوشش کرنا قریب حرام ہے. سن لیا سب نے بھائیوں نے؟ میں نے بھی سن لیا، اب عمل کریں. اس کا عذاب کتنا بڑا ہے ذرا اس پر غور کرنا. ادھر تو صرف یہ کہا کہ جو جمعے کے دن آیا، غسل کیا، مسواک کیا، خوشبو لگایا، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے. اور امام ترمذی علیہ رحمت نے کراہیت کا باب باندھا ہے، مکروہ تحریمی، تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے، جاننے کے باوجود اگر پھلانگے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا، اور گناہ کبیرہ جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے. ادھر سے گردن پھلا کے ایک دو تین اشارہ کر رہے ہیں، بیٹھ جاؤ تو ناراض ہوتا ہے، بیٹھنے کا حکم آپ دے رہے ہیں ہمیں، تم امام ہو بس نماز پڑھاؤ. ہم نے کہا دیکھیں امام نماز ہی پڑھائے گا، وہ آپ کی طرح امام انسان ہے، لیکن شرعی حکم بیان کرے گا. تو قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے آوازوں کو بلند نہ کرو. یہ حکم فقہا نے مسجد کے امام کا بھی لکھا ہے کہ جس وقت شرعی مسئلہ بتائے گا تو اگلا اپنی آواز کو نیچے رکھے گا اور شریعت کے حکم کو مانے گا. دو دن پہلے حرم کے اندر جو غلاظت ہوئی ہے، معاذ اللہ، ہم جمعے کے دن اس عمل کی مذمت کرتے ہیں، کسی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق نہیں، لیکن اتنا بھی نہ کرو. پہلے قادیانیوں کو بھر لیا تم نے، اب مسجد حرم کی بھی تقدس کو پامال کر رہے ہو. جو آوازیں بلند کی گئی ہے اعوذ باللہ، ہر مسلمان کا دل اس سے پھٹ رہا ہے. یہ بے ادبی سنائی، جس نے سکھایا اس کا یہ عذاب اس کے سر پر ہوگا. اور مسجد الحرام کی تصدیق لازم ہے، اور جو بندہ نومینیٹ ہو جائے کہ یہ بندے نے یہ حرکت کی تھی، قانون اس کے اوپر اگر کام نہ کرے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس سے سلام دعا نہ رکھے، اگر جب تک وہ توبہ نہ کرے، سوشل بائیکاٹ کرے اس کا. کہ مسجد حرام میں اتنی اونچی اونچی آوازیں، مسجد کے اندر آوازیں کسنا اور باتیں کرنا، ہمیں نہ ان سے غرض ہے نہ ان سے غرض ہے. تم دونوں جاؤ جہاں تمہارا ٹھکانہ ہے، لیکن اللہ کے گھر کو پلیت نہ کرو. حکومت ملتی ہے تو قادیانیوں کو گھسڑتے ہو نام مدینہ کا لے کر، ہے اور تمہیں عزت نہیں تو تم رمضان میں ڈھول باجے کرتے ہو، تم رمضان کی راتوں کو عورت و مرد کے اختلاط کو کرتے ہو. خدا تمہیں ہدایت دے یا خدا تمہارے ناپاک وجود سے ہمارے وطن کو پاک کرے. ہمیں نہ ان سے غرض ہے نہ ان سے غرض ہے، لیکن جو حرکت ہوئی ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. مذمت نہ کریں تو ہم مسلمان کیسے رہیں؟ اب آپ سنیے، حضور نے فرمایا وہ گردنیں نہ پھلانگے، بات کو ختم کر دیتے ہیں اس پر جلدی سے. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہر بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ روایت پڑھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. خدا، اتنا پڑھا لکھا دور ہے یار، اتنی سمجھداری کا دور ہے، لیکن ہمیں مجلس کے آداب نہیں آئے. جس کی گردن پھلانگ رہے ہیں اس کے دل میں پہلے ہی بغض آ جاتا ہے، یہ کیا حرکت کر رہا ہے. حضور ایک ایک کو جوڑ کر پیار کے لیے جمع کر رہے ہیں اور تو نظام کو منتشر کر رہا ہے. میں نے تو مسجد کے انتظامیہ اور برادری کے بزرگوں سے بھی کہا کہ یہ لکھ کر لگا دے اور بالکل اس کو مسجد سے روکیں گے. اگر وہ ناراض ہوگا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، محبت سے مسئلہ سمجھائیں گے، پھر کرے گا تو مسجد میں آنے نہ دیا جائے. یعنی صرف مسجد کے انتظامیہ یا میں اور آپ میٹھے میٹھے کے لیے نہ رہیں، کڑوے کے بھی رہیں. جو قانون آپ کے یہاں پر ہے، یہاں پر کوئی تھانہ کچہری نہیں چلتی ہے، یہاں پر شریعت کا قانون چلتا ہے، جو ہے وہی ہوگا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جب ہم اپنے گھر کے اندر کسی کے، اللہ جانتا ہے کسی کی تزویر مراد نہیں، العیاذ باللہ، ہم خود خدا کے بارگاہ میں ایک بیکار اور عاجز بندے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی بزرگ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. نیت میں نے واضح کر دی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تخطى رقاب الناس، اللہ اکبر، جو نمازوں میں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے، جو مسجدوں میں لوگوں کی، یعنی مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے گردنوں پھلانگنے کا، جو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے یوم الجمعہ کے خاص جمعے کے دن، اتخذ جسرن الى الجہنم، اس نے جہنم پر خود کو ڈوبنے کے لیے خود اپنے ہاتھ سے پل بنا لیا ہے. العیاذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل. اس سے بڑی وعید کیا ہوگی؟ فرمایا جو لوگوں کی گردنیں پھلانگے اس نے جہنم میں خود کو پہنچانے کے لیے برج بنا دیا ہے، لوگ تو صحیح راستے پہ جا رہے اس نے برج بنا کر خود کو جہنم میں گرایا ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے میرے دوست، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آنا جمعے کے دن جہنم میں، خود کے لیے برج بنانا ہے، جسر بنانا ہے۔ ایک تو آداب مجلس میں، اب بھی اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ تو میرے دوستو بزرگو، اس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جایا کریں، اور جب صفوں کی درستگی ہو تو پھر آگے کی چیزوں کو گویا کہ درست کر لیا کریں۔ اسی طرح اب آخری مسئلہ یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں، وہ خطبے سے متعلق ہے تاکہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے۔ امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہو، اس وقت سے لے کر امام جب خطبے کے لیے ٹیک لگا کر، کیوں میرے بھائی دیواروں کو ٹیک لگا کر آپ بیٹھتے ہیں؟ اگر آپ کو کرسی کی حاجت نہیں ہے تو پھر آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، خامخواہ آپ بیٹھ رہے ہیں اس پر، نماز اپنی خراب کر رہے ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم کلام کریں گے۔ اور آپ کو اگر کوئی ایسا درد نہیں ہے تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھیں، ٹیک لگانے سے دل سوتا ہے، بیداری نہیں آتی، اور کسی ذکر کی اہمیت، کسی جگہ کی اہمیت کے بندہ بالکل مستعد رہتا ہے، ٹیک نہیں لگاتا، وہ بدن باڈی لینگویج احترام کی طرف آتی ہے۔ نوجوان ہوتے ہیں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، تو میں کہتا ہوں کم سے کم ہمارے فرنٹ پر نہ بیٹھو، کہیں اور جا کر بیٹھو، کیونکہ اگر سمجھنا نہیں ہے آپ کو تو ہمارے سامنے تو نہ بیٹھو، کیونکہ انسان ایک دوسرے سے ذوق لیتا ہے۔ آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پھر انتہا میں آ کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے آپ کو سمجھائیں۔ تو حدیث پاک کے اندر جو آ رہا ہے اس کا خلاصہ دیکھیے، یہ عمل کے لیے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، کسی کو تنقید براہ راست نہیں کی جا رہی، شرعی مسئلہ بڑے ادب اور لحاظ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ادب ہے شریعت کے مسئلے کا، بندے کا نہیں۔ بندہ اس پر عمل کرے، میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، اس وقت سے، اردو بول رہا ہوں سن لیجئے، امام جب خطبے کے لیے آ جائے اس وقت سے نماز تک جتنے بھی ذکر ہے سب ناجائز ہو جائیں گے۔ کوئی تسبیح نہیں پڑھی جائے گی، نہ درود پاک پڑھا جائے گا، کچھ نہیں۔ جب درود پاک تسبیح نہیں پڑھی جائے گی تو پھر باتیں کیا کی جائیں گی؟ ممنوع ہے۔ البتہ صاحب ترتیب، جو نمازوں میں ترتیب ہوتی ہے، وہ اپنی قضا نماز پڑھ لیتا، پڑھ سکتا ہے۔ یوں ہی جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہے وہ فوراً اپنی نماز کو ختم کرے اور خطبے کے احترام میں بیٹھ جائے۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، یہ مسئلہ سن لیجیے آخر میں، پھر دن کب آئے گا۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، کیا کھانا نماز میں حرام ہے؟ نہیں کھا سکتے، گناہ گارا۔ پینا حرام ہے، سلام کرنا کسی کو ناجائز و حرام ہے، کسی نے سلام کیا نمازی کو وہ جواب دے، یہ حرام ہے۔ یہی چیزیں سب کے سب خطبے میں بھی حرام ہے۔ اردو سن لیجئے، میں اور آپ سمجھ لیں، یہ خطبے میں بھی حرام ہے، یہ آداب خطبہ ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ نیکی کا حکم دینا، یہ نہیں کرو یہ کرو، اس کی اجازت خطیب کو ہے کہ اگر وہ ممبر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے تو وہ خطبہ روک کر اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ امر بالمعروف، ہاں خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے، جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ جس تک پہنچ رہی ہے انہیں فرض ہے، جن تک نہیں پہنچ رہی ان پر واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتا ہوا دیکھے خطبے کے اندر، کہ کوئی بندہ بات کر رہا ہے، تو اس کو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع نہیں کر سکتے، زبان سے ناجائز ہے، اشارے سے اس کو منع کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو اشارے سے کیا، ایسا نہ کرے، وہ رک جائے۔ زبان سے کہنا شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ پہلی اذان ہوتے ہی بندہ مسجد کے اندر پہنچ جائے، خطیب نے مسلمانوں کے لیے دعا کی تو سامعین، جیسے خطبے میں دعا کے الفاظ آتے ہیں، اللہم انصر من نصر دینس، یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، اللہم انصر من نصر دینس سیدنا مولانا محمد، یا اللہ اس کی مدد کر جس نے نبی پاک کے دین کی مدد کی، اور ربنا وجعلنا منہم، اور اللہ ہمیں بھی اس سے کر دے، وخزل من خزل دینس سیدنا محمد، اور جس نے حضور کے دین کو نقصان پہنچایا اس کو تو نقصان دے، ربنا ولا تجعلنا منہم، اور اللہ ہمیں ان میں سے نہ کر. یہ دو دعائیں کی جاتی ہیں اور یہ بہت بڑی دعا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقہا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خطیب نے مسلمانوں کے لیے دعا کی تو سارے سامعین سننے والوں کو ہاتھ اٹھانا یا آمین زبان سے کہنا منع ہے، کریں گے گناہگار ہوں گے. خطبے میں درود شریف پڑھتے وقت خطیب کا دائیں بائیں مڑنا خطیب کے لیے منع ہے، کہ درود شریف پڑھتے ہوئے جھوم رہا ہے ادھر ادھر جا رہا ہے، یہ خطیب کے لیے منع ہے. اور مقتدی کے لیے کیا منع ہے کہ جب وہ دعا کرے تو دعا کے وقت وہ گویا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر، گویا کہ ہاتھ اٹھا کر یا زبان سے آمین وہ کہے، یہ منع ہے. جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے، سورت القحف کی تلاوت کرے، تو قدم سے لے کر آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور دو جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے. جمعے کے دن روحیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، جو گئے ہیں وہ آ جاتے ہیں، جمعے کے دن روحیں جمع ہو جاتی ہیں. لہذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے، اور اس روز جہنم کو جو بھڑکارا جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر واضح طور پر آتا ہے کہ جامع ترمذی، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو دنیا سے رخصت ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے فتنہ قبر سے بچا لیا. اللہ اس مبارک دن کا احترام ہمیں عطا فرمائے، اس صدقے اللہ ساری امت پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. جو مسائل ہم نے ضروری سمجھے ہیں اس کو ڈانٹ ڈپٹ سمجھنے کی بجائے اور کوئی طنز سمجھنے کی بجائے شرعی نقطہ نظر سے محض اللہ کی رضا کے لیے اس سترے والے دن خود کو سترا کرنے کی، پاک کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھ ناچیز کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ بھائی بزرگوں کو بھی اللہ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق دے. یہ جمعۃ الوداع ہے، اللہ اس کے صدقے سب کی خیر فرمائے. جو گزر گئے اللہ ان کی بھی خیر کرے، جو ہیں اللہ ان کی بھی خیر کرے، ساری امت کی خیر کرے. اللہ سے اگر بات منوانا چاہتے ہو نا تو پہلے امت کی بات کرو. اللہ ساری امت کی بھلائی کرے اور اللہ ہماری بھلائی کرے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، آنے والی نسلوں کو اللہ ہماری شریعت کا پابند رکھے. وآخر دعوانا.